یہ کہ ہر چیز پورا جسم اس کا کامل ہوتا ہے، سر بھی بنا ہوا، آدھے بھی، کان بھی، ہر چیز فنکشن کر رہی ہوتی ہے. ان بھی رہا ہوتا ہے جب صحت یعنی سلیم الاعضاء پیدا ہوتا ہے. تو اس کے کیا فوکس سب چیز کام کر رہی ہوتی ہے، دل بھی کام کر رہا ہے، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا ہوا تو ابھی آنکھیں کام نہیں کر رہی، یا کان کام نہیں کر رہا، یا زبان کام نہیں کر رہی، یا آواز نہیں نکلتا. ایسا نہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز کی ابتدا اس میں موجود ہوتی ہے. ابتدا اب وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتی رہتی ہے. تو اس ترقی میں یہ جو مادے ہیں غصے کے، تکبر کے، اور ہر کیفیت کا مادہ اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے، موجود ہے. اب اس مادے کو استعمال کرنا سیکھنا ہر انسان کا اپنا فرض ہے. مربی اور شیخ اور مرشد اس کا ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیکے دار نہیں ہے کہ ہر ایک میں یہ سب باتیں ٹھونتے خود سے پکڑ پکڑ کے بتائے کہ آپ میں یہ مرض ہے. اور پکڑ پکڑ کے جیسے ہمارے کوئی خاندان میں بزرگ تھے، پتہ نہیں یہ بھیا تھے کہ نہیں، وہ ایک دفعہ وہاں اس کے ساتھ موقع لگا رائے بن جانے کا. راستے میں ایک جگہ جماعت چاہیے، وہ اس کی عادت تھی کہ وہ نماز کے وقت مسجد سے باہر کھڑے ہو جاتے بغیر امیر سے پوچھے، بغیر کوئی مشورہ نہیں. بس ان کا ہر آدمی جو ہے نا، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی دین کو اپنے طریقے سے چلنا چاہتا ہے دین پر، اور سمجھتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم تو نیک کام کر رہے ہیں. لیکن بعض اوقات وہی نیک کام جو ہے اس میں کہیں جو ہے دکھلاوا شامل ہو گیا، کہیں جو ہے تکبر، کہیں عجب خود پسندی، اور کہیں جو ہے نفس پرستی. مگر انسان کو احساس نہیں کہ ہم بظاہر بس یہ ہے کہ ہم جب اچھا کام کرتے ہیں. مسجد کے باہر وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر آدمی کو زبردستی پکڑ کے نماز کے لیے اندر مسجد میں لے جاتے تھے. اب ہم لوگ کیونکہ بڑے تھے تو وہ لوگ بزرگ تھے، ان لوگ شخصیت تھے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن ہمیں بڑی ہنسی آتی تھی. اب بیچارہ معلوم نہیں پاک ہے ناپاک ہے، کس حالت میں پکڑتے. یہ تو دین نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نعم الرجل الفقی، یعنی سب سے بہترین فقی وہ ہے جو جب لوگ اس سے کچھ پوچھیں، کوئی چیز طلب کریں علم دین، تو وہ ان کو نفع پہنچائے، یعنی ان کو دین کی بات بتلائے، سکھلائے. اور لوگ اگر اس سے استغنا برتیں تو وہ بھی ان سے مستغنی رہے. یہ نہیں کہ وہ لوگوں کے جوتے اٹھانا شروع کر دے کہ آپ مہربانی ہوگی آپ آ جائیں، ایسا نہیں. سب سے بہترین تقی ہوا ہے. ہمارے تمام بزرگوں کا یہی حال رہا، کوئی کوئی صاحب حال ایسا ہو گیا جس پہ حال کا غلبہ تھا، تو اس وقت اس نے ایسا کیا بھی غلبہ حال کی وجہ سے اللہ کی محبت میں. لیکن نعم الرجل الفقی، بہترین تقی ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی لوگ آیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے، اپنی اصلاح کرواتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری رہنمائی فرماتے تھے. اور جب لوگ استغنا برتتے تھے تو آپ بھی مستغنی رہتے تھے. تو یہ ہے. تو بہرحال بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ساری چیزیں لے کر پیدا ہوتا ہے. اب بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ بچے کو بنیادی دین کی باتیں سکھلائیں. پھر اس کے بعد اصلاح و تزکیہ نفس جو ایک شعبہ ہے خاص، اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، بہت کم. حالانکہ یہ انتہائی ضروری ہے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انتہائی ضروری شعبہ ہے. اصلاح اور تزکیہ نفس. تو لیکن لوگ اس سے اتنی بے توجہ نہیں کرتے ہیں. اگر کہیں چلے بھی گئے بیان میں بس ٹھیک یہاں ہو گیا دین, یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمارے قلب کے اندر جو یہ کیفیات جو مادے ہو گئے ہیں, غصے کے, تکبر کے, وجود کے اور حسد کے اور کینہ کے اور بغض کے, تو یہ سب ماتوں کی اصلاح کرنا ضروری, ان کو استعمال کرنا ٹھیک ہے. اب مثلاً یہ کوکنگ سیکٹر ہوتا ہے, اب پہ وہاں چلا گیا تو یہ کھانا رکھا ہے, سامان سبزی گوشت مسالے تیل اور ماچس یا لائٹر اور چولہا سب چیز موجود ہے, اب پکانا سیکھنا ہے کہ نہیں؟ سیکھتا ہے آدمی کہ یوں ہی بس وہ گھوٹالا بنا دیتا ہے, سیکھتا ہے تو, لیکن یہ دین کو سیکھتے نہیں ہوں گے, سیکھتے نہیں ہیں. اور اگر کوئی بات کہی بھی جائے تو بس ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ مادے غلط استعمال ہوتے ہیں, اور جب غلط استعمال ہوتے ہیں تو پھر اس کا نقصان بلوغ کے بعد اس کا نقصان شروع ہو جاتا ہے, گناہ میں لکھا جاتا ہے. تو ماں باپ کے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ جب بچے ہوشیار ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں, تو ان کو کسی بزرگ لاوائی کی صحبت میں آنا جانا لے جانا رکھے, تاکہ ان کو ایک تو یہ کہ بزرگوں سے اور دین سے اور یہ اسلامی حلیے سے مناسبت رہے, ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کے داڑھی سے بھاگنے لگے. جیسے ایک صاحب نے ایک مولوی صاحب سے عرض کیا جن کی داڑھی نہیں تھی, انہوں نے مولانا صاحب سے عرض کیا کہ ہم لوگ اسی لیے, ان کا بچہ تھا, بچہ لے کے آئے تھے دم کرانے, تو جیسے ہی مولانا کو دیکھا وہ رونے لگا بچہ, تو کہا دیکھا مولانا صاحب کسی بھی ہم داڑھی نہیں رکھتے کہ بچے داڑھی کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں روتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے, بات دراصل یہ ہے کہ اس سے پہلی دفعہ آج ابا دیکھا ہے, کیونکہ اماں ادھر اماں ان کی بھی شکل چکنی اور ادھر ابا ان کی بھی شکل چکنی, تو روزانہ دیکھتا تھا, کہتا تھا میری دو اماں ہیں, تو باپ سے تو بچہ ڈرتا ہے ہمیشہ, یہ فطرت ہے, باپ کی ذرا روگ ہوتا ہے, تو آج اس نے ابا دیکھا ہے تو اس لیے ڈر کے مارے ہو رہا ہے. ایسے ہی ایک صاحب نے جاہلانہ اشکال کرتے ہیں لوگ, ایک صاحب نے کہا کہ ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو عین فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے, اس کی داڑھی نہیں ہوتی, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو داڑھی نہیں ہوتی. تو کہا اچھا ٹھیک ہے, تو آپ ایسا کیجیے اپنے سارے دانت بھی توڑ لیجیے, کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت بھی نہیں ہوتے. تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا مولانا آپ نے بڑا دندان شکن جواب دیا ہے. تو یہ تو بچوں کو جو ہے, بچے ہمارے, یہ ہمارے وہ تو سیاسی جملے بھی ہیں, بچے ہمارے کیا کہتے ہیں مستقبل ہیں, اور یہ بالکل واقعی ہے صحیح, لیکن اگر ہم ان کو دین سکھائیں تو یہ مستقبل ہمارا روشن ہو جائے گا, اور اگر ان کو دنیا داری سکھائیں, سیاست دانی سکھائیں, تو پھر ان کا مستقبل تاریخ ہوگا, ہمارا بھی مستقبل تاریخ ہوگا خدا نخواستہ. دین سکھائیں تو بے شک یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, ہمارا ذریعہ نجات ہیں, ہمارا صدقہ جاریہ ہیں, اور ہمارا روشن مستقبل ہے, اور اگر دین نہ سکھایا تو بڑا نقصان ہے, بڑا تاریخ مستقبل ہے, بہت بربادی ہے. تو یہ کہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کیفیات کو صرف استعمال کرنا سیکھنا ہے, کہ غصے کا جو جذبہ مادہ ہے اس کو اس کا صحیح استعمال کیا ہے, کیونکہ اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی اور کوئی چیز ضرر پہنچانے کے لیے پیدا نہیں کی, ہم اس کے استعمال میں غلطی کرتے ہیں اس لیے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. جیسے بچے کو ماچس دے دیا, اس کو استعمال تو سکھایا نہیں, جب وہ ماچس جلائے گا ہاتھ جلے گا, اور کپڑے بھی جل سکتے ہیں اور کوئی آگ بھی لگ سکتی ہے, تو اگر استعمال سکھا دیا تو اس پہ احتیاط سے استعمال کرے گا, نفع اٹھائے گا, کھانا پکے گا, اور بہت سے کام اس سے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ضرر پہنچانے کے لیے پیدا نہیں کی, ہم نے اس کا استعمال سیکھا نہیں, اس لیے ان سے نقصان اٹھاتے ہیں. یہ اشعار جو میں ابھی پیش کر رہا ہوں, میرے مرشد محبوب سید محبی و محبوبی مرشدی مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. میں نے غم بھی بہت اٹھائے, میں نے غم بھی بہت اٹھائے, اللہ کے راستے کا غم. اللہ تعالیٰ یوں نہیں ملتے ہے نا. ایک بزرگ جا رہے تھے, پوچھا کہ اللہ آپ اور میں کیا فدا کر دوں, کیا قربان کر دوں کہ آپ میرے ہو جائیں, یعنی آپ کی رضا. اصل جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اللہ مل جائے, اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنبی ہمیں حاصل ہو جائے. اصل اس کے پیچھے یہ بات ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ مل جائے یا ہم اللہ والے بن جائیں, اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کامل ہم کو نصیب ہو جائے. تو پوچھا اللہ آپ کیسے مل سکتے ہیں مجھے, کیا فدا کر؟ تو وہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ دونوں جہاں مجھ کو فدا کر دو. تو بزرگ کیا کہتے ہیں, ان کا حوصلہ کیا ہے؟ دونوں جہان مطلب دنیا بھی مجھ پہ فدا کر دو اور آخرت بھی مجھ پہ فدا کر دو. آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سمجھ نہیں آیا, دنیا تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا فدا کرنے, لیکن آخرت دوسرا جہان کیسے فدا کریں؟ دوسرا جہان فدا کرنے کا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنا سکھایا, اللہم یقین اسألک رضا قبل جنہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق عالم ہے, خالق جنت بھی, کوئی چیز ان کی ہمسری نہیں کر سکتی کہ ہم وہ دے کر وہ اس کے بدلے میں اللہ حاصل کر لیں. تو اس لیے اللہ کی رضا مانگی پہلے, کہ اللہ ہمیں آپ کی ضرورت پہلے ہے, جنت کی بعد میں, پہلے آپ کی رضا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ہمارے ہو گئے تو سارا عالم ہمارا ہے. تو ہم آخرت کو ایسے فدا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت سے بھی زیادہ محبوب آپ کی رضا ہے. تو گویا ہم نے آخرت کو بھی اللہ پر فدا کر دیا, دوسرا جہان بھی اللہ پر فدا کر دیا. تو یہ ہے, تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہان ہم پر فدا کر دو. تو ان کا حوصلہ دیکھیے, بزرگ کا کہتے ہیں قیمت دے خود ہر دو عالم کو کہی, اے اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں جہاں بتائیے, ارے میں پالا تم کیا ارزانی ہوں, ارے آپ تو بہت سستے معلوم ہوتے ہیں, اس لیے کہ آپ کا مقابل کوئی نہیں ہے, آپ کا منصب کوئی نہیں ہے, آپ لامحدود ہیں, آپ کا راستہ لامحدود, آپ کی صفات لامحدود, آپ کی حصول کی لذات لامحدود. تو ابھی تو آپ سستے معلوم ہوتے ہیں, تو چیزیں آپ کے مقابلے میں تو بالکل ہلکی ہیں. تو ایسے کہ جب دنیا کے کاموں کے لیے, جیسے ابھی میرے دل میں ایک بات آئی تھی کہ اب بعض وقت اشکال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, نماز پڑھنی ہے, یہ کرنے ہوگا. دیکھیے انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا کہاں کہاں پڑھنے بھیج دیتے ہیں, تو وہ کہہ رہا ہے مجھے کیوں یہاں بھیج دیا, مگر اس کو سمجھایا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تم یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرو گے, تو جب تم اب تم جہاں بھی جاؤ گے پڑھنے کے بعد, تعلیم حاصل کرنے کے بعد, جہاں بھی جاؤ گے تو تم کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا, کہہ گیا لو ارے بڑی اچھی ڈگری آسٹریلیا سے پڑھ کے آیا, آئیے ہمارے فرم میں کام کیجیے. اچھا برطانیہ سے پڑھ کے آیا, آئیے رہیے, اس کو بھائی ترجیح دو, اس کو نوکری دو, تو معلوم ہے کہ ہمیں یہ فائدہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو دنیا میں جو بھیجا ہے تو یوں ہی نہیں بھیجا, بڑے انعامات سے نوازنے کے لیے بھیجا ہے نا. تو اب ہم جہاں یہاں ابھی کوئی بچہ آسٹریلیا بھیج کے ہے تو ماں باپ سے کوئی اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں بھیج دیا جی یہاں پہ؟ مجھے معلوم ہے کہ بھائی میں پڑھنے آیا ہوں تھوڑے دن کے لیے, اس کے بعد میرے مزے ہی مزے ہوں گے, مجھے اچھی جاب ملے گی, اچھے پیسے ملیں گے, آرام سے بسر ہوگی. تو ایسے ہی اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تھوڑے دن کے لیے, اور یہاں پر محنت کرنی ہے. اچھا اب وہ بچہ آسٹریلیا گیا پڑھنے کے لیے, یا امریکہ یا برطانیہ گیا, اب وہاں جا کے وہ جاتا تو ہے نہیں, کالج انسٹیٹیوٹ جاتا نہیں, اور ادھر ادھر کھیل کود میں وہ لگا دیتا ہے, تو بتائیے کہ وہ بچہ کیسا ہوگا؟ نالائق ہوگا نا, اور بالکل بیوقوف ہوگا. تو ایسے ہی دنیا میں ہمیں جو اللہ نے بھیجا ہے, اگر ہم اس مقصد سے ہٹ جائیں گے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے اور اس کے لیے وہ کام کرنے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور نافرمانی سے بچنا ہو تاکہ ان کی خوشنبی حاصل ہو, اس پر محنت اگر ہم نہ کریں گے تو ہمارا تو ویسے ہی وہ اسی بچے کی طرح ہم ہوئے نا, ہے نا, کہ جس نے مقصد کو پہچانا ہی نہیں. اچھا اب وہ تو چلو واپس آ گیا بے پڑھا لکھا, تو تھوڑی بہت مار پٹائی ہوگی, چلو گٹیا اس کو جاب مل جائے گی, لیکن بھائی یہاں تو معاملہ دوسرا ہے. دنیا میں اگر ہم نے اپنے مقصد کو نہ پہچانا اور اس کو لاہو لائف کے اندر گزار دیا اور اپنی اصلاح درج کیا کہ ہم نے محنت نہیں کی اور اس کی فکر نہیں کی, تو آخرت سے تو واپس لوٹ کے آنا نہیں, یہ مسئلہ ہے. اگر لوٹ کے آ سکتے ہوتے تو کہتے کہ چلو بھائی ایک زندگی دنیا کی رنگینیوں کی دوسری زندگی میں چلو اللہ کو یاد. مگر ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں 100 بار بھی دنیا میں بھیج دیں تو انسان ایسے ہی ناشکر ہے، پھر آ کے وہی نافرمانی کرتا، وہی غفلت کرتا. تو یہ حال ہے ہم لوگوں کا. تو دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے نا وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہمیں بڑے انعامات سے نوازنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ انعامات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور ایسے ہوں گے جس میں کوئی زوال، کوئی تغیر، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا کہ چھن نہ جائے گی، چھن جانے کا بھی خوف نہیں. آج تو ہم کہیں جاب کرتے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری جاب نہ چھن جائے، کہیں کوئی دوسرا ہم سے زیادہ قابل استعداد آ گیا تو ہماری مرضی کلیئر ہو جائے گی، ہمیں ڈیگریڈ کر دیں گے، نیچے لے جائیں گے، یہ خوف رہتا ہے. تو وہاں تو کوئی خوف ہی نہیں ہو، جو نعمتیں ہیں اس میں ترقی ہی ترقی ہو. تو پھر اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں قیمتی سمجھنا چاہیے، اور اس پر خوب محنت کرنی چاہیے، اور تاکہ اس کے جو لمحات ہم اللہ کی یاد میں گزاریں اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی محنت اور جد و جہد میں گزاریں، اس کے بڑے بڑے انعامات کے ہم مستحق ہو جائے اور نقصان سے بچ جائے. اگر ہم نے غفلت کی تو پھر نقصان. داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. قلبوں میں جس کے جب وہ آئے ہیں، قلبوں میں جس کے جب وہ آئے ہیں، اپنا عالم الگ سجائے ہیں، اپنا عالم الگ سجائے. عام آدمی سمجھتا ہے بھائی ہم بھی جیسے مٹی کے ہیں، آنکھیں کان ناک سب ہمارے ہاتھ پیر، کھا پی بھی رہے ہیں، ہک موک بھی رہے ہیں، سب کام یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے قلب کا عالم بھی کچھ اور ہوتا ہے نا. ایک گزرن فرماتے ہیں کہ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. کیا بات ہے، اولیاء اللہ کے قلب سے حالات کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے قلب کا کیا عالم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اور وہ برابر نہیں ہوتے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اور وہ برابر ہیں، مگر وہ اللہ کے لیے اتنی چوٹیں اتنے زخم کھاتے ہیں کہ بس پوچھئے نہیں کہ ان کا دریائے کون ہوتا ہے. ایک مولانا رومی نے شعر فرمایا ہے کہ عارفہ دانند ہر دم آمین. عارفہ اولیاء اللہ، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت رکھنے والے، اللہ کے حامل ذات الہی رکھنے والے وہ ایسے ہیں. اور عارفہ دانند، ارے کیا منہ پھاڑ ہے، پوری بات رکھنی. عارفہ دانند ہر دم آمین کے گزر کردند از دریائے قوم، وہ کیسے امن سے رہتے ہیں اولیاء اللہ، کیسے ان کو سکون حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی یعنی بلوغ سے لے کر جوانی اور اجل عمری تک اس قدر مجاہدات سے گزرتے ہیں کہ گویا دریائے خون انہوں نے عبور کیا ہوتا ہے. ایسی نہیں وہ رضی اللہ عنہ کے کرسی پہ بیٹھ گئے، بلکہ ان سے بھی مجاہدات کیے جاتے ہیں. دیکھو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر کے کتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے، کیسا کیسا مجاہدہ ہوا. تو جب نبی کا یہ حال تھا تو ہم کیا بیچتے ہیں. تو اولیاء بھی بڑے زبردست مجاہدات کرتے ہیں کہ وہ دریائے خون سے عبور کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے ان کو ایسا امن اور سکون اور چین نصیب ہوتا ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں، نہ ان کے تصور میں. تو مجاہدات سب کرتے ہیں اللہ کے راستے کے، لیکن خوشی خوشی کرتے ہیں، وہ روتے نہیں رہتے کہ آئے یہ چوٹ پڑ گئی، آئے کسی رشتے دار نے ہمیں یہ کہہ دیا، یہ تانا دے دیا کہ تم ملا ہو گئے اور تم بیوں کے چکر میں پڑ گئے اور یہ ہو گئے اور ملانی بن گئی، پردہ کرنے لگ گئی. یہ شریعت کے احکامات کو جو حقارت سے دیکھتا ہے بالکل جاہل ہے، بالکل جاہل. اللہ تعالیٰ نیک سمجھ عطا فرمائے، اسے دعا کرنی چاہیے. تو یہ ہے کہ اولیاء بھی بڑے بڑے مجاہدات سے گزرتے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو یہ عالم نصیب ہوتا ہے. قلبوں میں جس کے جب وہ آئے ہیں، قلبوں میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں ان حسینوں سے دل بچانے میں غم بھی بہت اٹھائے. زبردست تقاضے انسان کو پیدا ہو سکتے ہیں اور یا اللہ کی تقاضوں سے پاک نہیں ہوتے, تقاضے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے بلند حوصلہ ہوتے ہیں کہ دل کا زبردست خون کر دیتے ہیں. تقاضا کتنا بھی شدید ہو لیکن وہ عمل نہیں کرتے, اللہ کے خوف سے عمل نہیں کرتے, اللہ کو ناراض کرنے میں ان کی سینکڑوں جان جاتی نظر آتی ہے اور اللہ کو خوش کرنے میں اگر وہ جان دے بھی رہے ہوں, جن میدان جہاد میں بھی جان دے رہے ہوں, تو ان کو ہزاروں جانیں نصیب ہوتی ہیں. یہ ان کا عالم برعکس ہوتا ہے. ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں سب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. اس نے پانی کے چکروں میں ہی کتنے لوگوں نے جن گوائے ہیں
اس نے پانی کی مصیبت اور عذاب یہ سب سے بڑا کہ اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. نظر خراب کرنے سے دل خراب ہو جاتا ہے. نظر دروازہ ہے اور قلب اس کا صندوق ہے گویا, تو نظر سے زہر اترا شیطانی اور دل کو اس نے دل کا قبضہ کر لیا. اب دل میں کہاں اللہ رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا خواہی کہ ہم دنیا رہ دوں کی خیالت تو محالت تو جنوں کہ تم چاہتے ہو کہ ہم دنیا دار بھی رہیں اور اللہ کو بھی چاہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایسے دل میں آ جائے؟ اللہ تعالیٰ غیور ذات ہیں, اللہ تعالیٰ لطیف ذات ہیں. جب ہم انسان ہمارے حضرت سے مثال دیا کرتے تھے کہ اگر ایک کوئی مردہ لاش یہاں رکھے جو تو چھ گھنٹے اس کو ہو گئے, اب آپ سے یہاں کوئی دسترخوان بچھائے اسی جگہ اور کہے کہ آئیے صاحب کیسا خوشگزار قورمہ, کیسا کباب ہے بہترین, ابھی میں کباب کی خوشبو سن کے آ رہا ہوں. کیونکہ آپ کے علاقے میں ممکن نہیں ہے کہ بغیر کباب کی خوشبو سن کے کوئی آ سکے. سر سے پیر سب خوشبو کباب کی بچ گئی اور بھوک ہو گئی میری. بیچارے لوگ کیسے رہتے ہوں گے وہاں جو رہائش پذیر ہیں, اتنا دھواں ہے کباب کا. تو بہرحال اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب آئی اتنا اچھا خوشبودار کباب ہے, اتنا مزیدار, آپ کہیں گے بھائی یہ مردہ یہاں لیٹا ہوا ہے اس کو تو نکالو بھائی, ایسے کیسے ہم نہیں کھا سکتے ہیں ہماری طبیعت ہی. تو کہا کہ بھائی دیکھو جب بندہ مٹی کا پتلا ہے اس کی طبیعت اتنی لطیف ہے کہ مردہ لاش کے طرف اس کے ساتھ یہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے, اتنی لطافت ہے طبیعت کے اندر, تو اللہ تعالیٰ کی لطافت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کیسے ہمارے گندے قلب کے اندر آئیں گے جس میں حسین بسے ہوئے ہوں گے, شکلیں بسی ہوئی ہوں گی اور ان کے گندے مقامات بسے ہوئے ہوں گے. کس قدر یہ سیکھنے کا زمانہ ہو گیا کہ ہاتھوں کے اندر سنیما گھر لگے ہوئے ہیں موبائل سے, کس قدر گندگی ہے. تو آپ کیسے اور اس میں کیا کچھ نہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کیا کچھ نہ دیکھ سکتے ہیں. تو اب جب نظر کی حفاظت ہی نہ ہوگی تو سب کچھ وہی تو بسا ہوگا قلب کے اندر. اب جب قلب میں گندگی بسی ہے تو اللہ کیسے ملے گی, کیسے اللہ کی رضا نصیب ہوگی؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص بدنگاہی کرتا ہے وہ آنکھوں کو زنا کرتا ہے, اور اس شخص کے لیے جو اپنی نگاہ خراب کرتا ہے چاہے کوئی بھی ذریعہ ہو, بازار میں نگاہ خراب کرے, نام رشتے دار کو دیکھے اس سے پھر تکلفی کرے, چاہے نیٹ پہ دیکھے چاہے موبائل پہ دیکھے, جو بھی ذریعہ ہو, چاہے ڈائجسٹ اور میگزین کا مطالعہ کرے, اس سے گندگی حاصل کرے, تو فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا دونوں پر خدا رسول, اب کیا ہم پاپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ والے, ہم اپنے آپ کو دیندار کیسے سمجھے جب ہمارے قلوب کے اندر ایسی گندگی بسی ہوگی؟ تو تو اس لیے فرمایا کہ نکالو یاد حسینوں کی اے مجذوب، پایا صاحب کا شعر ہے، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق خدا نہیں ہوتا. یہ اور فانی حسینوں کے بتا بتان مجازی کا ہے یہ گھر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے. تو یہ اللہ کا گھر کیسے بنے گا جب اس میں حسین لاشیں بسی ہوئی ہوں گی، لاشیں مردہ لاشیں. اور مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت. ارے تم ان چیزوں میں راحت تلاش کرتے ہو کہ بڑا مزہ آئے گا، یہ نگاہ خراب کرنے میں اس کو دیکھ لیا، اس کو جھانک لیا، ادھر سے نظر ماری، ادھر سے نظر ماری. اچھا دونوں کے لیے ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہو، ان کو میں حفاظت کروں. تو آپ کہتے ہیں کہ عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب کا ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہم ان سے بڑا مزہ لے رہے ہیں، تو یہ تھوڑے دن کا ہے. اس کے بعد جو فرماتے ہیں جیسے خارش کا مریض ہوتا ہے، پیروں میں خارش ہے، اب وہ کھجاتا ہے تو کھجانے میں کتنا مزہ آتا ہے، کتنی راحت ملتی ہے اس کو، لیکن جب کھجاتا رہتا ہے کھجاتا رہتا ہے آخر کار کھال ہے نا پھٹ جاتی ہے، پھر خون رسنے لگتا ہے. تو ایسا پھر اس کو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جب کھجا رہا ہوتا ہے تو ولیمے کا مزہ آ رہا ہے، اور جب کھجانے کے بعد کھال پھٹنے لگتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے سارے شامیانے اجڑ گئے. یہ ہے کہ بتا میں اثر کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب میں. ایسے کیسے ہے کہ تم اتنی گندگی تمہارے قلب میں ہوئی ہو؟ تو فرمایا کہ نکالو یار حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے یہ، خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہے. اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ہیں، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. اب یہ بات یوں ہی نہیں مل جاتی، یہ بڑی محنت سے، محنت شاقہ سے ملتی ہے، بزرگوں کی صحبت مستقل اٹھانے سے ملتی ہے. فرمایا کہ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد، یہ حریم دل ہے، حرم ہے، حرم کہتے رہنے کی جگہ ہے نا، تو یہ حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پاس رہنا، ہر دم یہ نگرانی رکھنا، ورنہ یہ اللہ کا گھر برباد کر دو گے، اللہ اس گھر میں نہیں آئیں گے، اللہ سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے. اس نے پانی کے چکروں میں نیر، اس نے پانی کے چکروں میں نیر، کتنے لوگوں نے دن گنوائے. دن گنوا دیے کہ اللہ سے محروم رہے، اللہ سے غافل رہے، اللہ سے محروم رہے، سب سے بڑا نقصان. اور دوسرا نقصان یہ کہ دنیا میں بھی راحت نصیب نہیں، بے چین پاگل کی طرح پھرتے ہیں، عشاق مجازی بے چین ہیں دن رات، یہ بدنام کرنا. دنیا کی جو ہے ان کی ظلمت قدر بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گر گرفتار صفات بد شدی، ہم جو دوزخ ہم عذاب سرمدی. اگر تم ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو تو تمہیں دوزخ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ذات خود دوزخ بنا دی جائے. دلیل کیا ہے؟ فإن له معیشة ضنکا من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ ہم اس کی معیشت کو ترک کر دیا جائے گا جو ہمیں ناراض کر کے رکھے. تو بس یہ ہے دوستو، کیا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاص محنت کی ضرورت ہے، اور ان غیر اللہ کو نکالنے کے لیے، دنیا کی محبت نکالنے کے لیے، دنیا کی پانی حسینوں کی محبت نکالنے کے لیے، اور تمام غیر اللہ نکالنے کے لیے کوئی نکالنے والا ہونا چاہیے. فرمایا کہ کنویں کے اندر اگر 100 ڈولیں گری ہوئی ہیں، جن کی ڈور ٹوٹی ہوئی ہے، تو ان ڈولوں کو نکالنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو کنویں سے باہر ہو وہ ڈور رٹکائے اور ان ڈولوں کو باہر نکالے. وہ 100 ڈولیں خود اپنے آپ جدوجہد کتنا بھی کریں، لیکن وہ ڈولیں باہر نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی ڈول والا اس کو رسی سے باندھ کر نیچے کوئی چیز لٹکائے، پھر وہ اس کو پکڑ کے باہر نکالے. تو فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی محبت سے پاک ہو چکے ہیں، غیر اللہ سے پاک ہو چکے ہیں، ان سے درخواست کرے، ان کے پاس آنا جمع رکھے، تاکہ ہماری جو ڈور اللہ سے کٹی ہوئی ہے اور بستیوں میں ہم گرے ہوئے ہیں، وہ اس ڈور سے اپنی رسی سے ہم کٹے ہوئے لوگوں کو اس کنویں سے، دنیا کی محبت کی بستی سے نکال کر اللہ سے ملا. اور ایک بات عجیب اور یاد آ گئی، فرمایا کہ ہمارے مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ، ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ نے یہ بات ہمیں بتائی بنگلہ دیش والے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ راول حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں پائلٹ ہوں. اچھا آپ کون سا جہاز چلاتے ہیں؟ کیا چپو چلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں حضرت فوکر چلاتا ہوں. اچھا فوکر چلاتے ہیں تو وہ تو چھوٹے راستوں پہ چلتا ہوا. کہا حضرت جدہ بھی پہنچا, جدہ میں جو ہے روٹ میرا روٹ جدہ کا ہے, میں جدہ لے جاتا ہوں جہاز. کہا اچھا فوکر جدہ بھی جاتا ہے؟ کہا جی حضرت پہنچا دیتا ہے جدہ بھی. تو کہا دیکھو بھائی جس پہلے والے اولیاء کو جب وہ جٹ سمجھ لو, یہ توازن کی بات ہے, ورنہ تو قیامت تک بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے. اولیاء تو اپنی توازن میں فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو پہلے اولیاء تو جب وہ جٹ تھے وہ ایک ہی پرواز میں دور دور اللہ تک ملا دیتے تھے, لیکن دیکھو کہ بھائی فوکر بھی جدہ لے جاتا ہے, وہاں حاجی عمرہ کر کے اسی فوکر سے واپس جا جاتا ہے. تو فرمایا اگر جب وہ جٹ نہ ملے تو فوکر ہی میں بیٹھ جاؤ, وہ بھی اللہ تک پہنچا دے گا. کتنی پیاری بات فرمائی کہ اگر بڑا ولی نہ ملے تو چھوٹے ہی کا ہاتھ پکڑ لو, انشاءاللہ منزل پہ پہنچ جاؤ گے. اور ایک اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے, دلیل یہ ہے کہ اللہ کا لامحدود راستہ کوئی انسان اپنے طور پر طے کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو پکڑ کے نہ کھینچ, خود اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے تب وہ منزل مقصود پہ پہنچ سکتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. جب تک اللہ نہیں جائے گا, اللہ کی مدد نہیں آئے گی, کوئی انسان اللہ والا نہیں بن سکتا, اپنی طاقت سے اپنے مجاہدات سے نہیں بن سکتا. اس لیے چھوٹا جہاز ہو کہ بڑا جہاز, جو کھینچنے والا ہے وہ تو بڑی طاقت والا ہے نا, لامحدود طاقت والا. تو چھوٹا جہاز ہو کہ بڑا جہاز ہو, بس جب ارادہ کر لیں گے تو چھوٹے جہاز کو بھی کھینچ سکتے ہیں, کیا مشکل ہے ان کے. اس نے پانی کے چکروں میں سمے پر, یہ بات بار بار بیان کرنا چاہ رہا ہوں, مضمون پہ نو چلا جاتا ہے کہ بھائی ایک تو اللہ سے محرومی ہوئی, دوسرے کہ دنیا کا بھی خطرہ ہے, صحت خراب اور بے چینی اور پریشانی اور ایک عذاب کی کیفیت ایسے شخص پر رہتی ہے جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا, یہ نقصان دوسرا دنیا کا بھی ہے اور بہت سارے اس کے ذہنی نقصانات بھی ہیں. پڑھائی میں دل نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا, بیزاری رہتی ہے, بے چینی رہتی ہے, پریشانی رہتی ہے, اور ٹانگوں میں درد, کہیں کبھی کمر میں درد, کبھی بینائی کمزور, یہ سب حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اس نے پانی کے چکروں میں میر
کتنے لوگوں نے گن گوائے ہیں, شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست. جن کو پہلے غزل سنائے,
پہلے بڑے مکاریاں کرتے تھے, آپ جو شکو کے شکل پرستی کی محبت تھی, محبت کیا تھی؟ محبت تھوڑی تھی, دھوکہ تھا, تو آپ شکل بگڑ گئے, اب دوسرے کہیں اور لگے ہوئے ہوں, پچھلے معشوق کو چھوڑ کے اب نئے معشوق کی تلاش میں.
شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے, منزل قرب یوں نہیں ملتی زخم حسرت ہزار کھائے.
ہزاروں زخم حسرت کھا تب بھی گیا تھا, اللہ اسے سستے نہیں ہے, لیکن جو آدمی جدوجہد اور کوشش میں لگا رہتا ہے, اگرچہ گرتا پڑتا رہے لیکن اللہ کو ایک دن رحم آ جائے گا, پھر وہ ضرور بھی ضرور اس کو ملیں گے. عاشق کے شد کے یار بہادش نظر نہ کر, احساس درد نے اس کو کرنا تبھی کر. فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کا عاشق کبھی کسی زمانے میں کسی دنیا کے حصے میں ایسا نہیں گزرا کہ اس نے صرف دل سے اللہ کو چاہا ہو اور ان اختیاری کاموں کو اختیار کیا ہو اللہ کے لیے اور وہ اللہ سے محروم گیا ہو. یہ تو ہمارے دل ہی میں اللہ کو پانے کا طلب ہی نہیں ہے, طلب ہی نہیں, دوسروں کو دین پہنچانے کی فکر زیادہ ہے. کہتے بھائی ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں تاکہ بچوں کو ہم دین سکھائیں, سنت سکھائیں, اچھا اپنا حال کچھ پتہ نہیں, ہمارے اندر کتنے عیب ہیں, کتنے ہم لوگ اخلاقی برائیوں کے اندر ملوث ہیں, تو ان کی اصلاح کون کرے گا, اس کی فکر نہیں, دوسروں کو دین پہنچ جائیں, اپنے آپ جو ہے چاہے بالکل ہی بے بہرا رہیں گے. سب حال یہ ہے,
منزل قرب یوں نہیں ملتی زخم حسرت نظار کھائے ہیں, منزل قرب یوں نہیں ملتی نہ منزل قرب یوں نہیں ملتی زخم حسرت ہزار بھائی ہیں.
آپ کی شہر کام بنتا ہے فضل سے اکثر بھی ہو, اللہ کے فضل سے کام بنے گا, ہماری محدود طاقتوں سے ہم اللہ کو نہیں پا سکتے, لیکن جو اللہ کو چاہتا ہے دل سے اللہ پھر اس کی مدد کرتے ہیں اور اس پر اپنا فضل فرما دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو چاہیں گے اور اللہ فضل نہ فرمائے, اللہ ضرور فضل فرماتے ہیں, لیکن محنت کرنے والے پہ, اختیاری کام کرنے والے پہ, تو اس میں کوتاہی نہیں کرتا, اور اگر کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ سے روتا ہے, استغفار کرتا ہے, مانگتا رہتا ہے, بس پھر ایک نہ ایک دن اللہ اسے اپنا بنا دیتے ہیں, فضل فرما دیتے ہیں. کام بنتا ہے فضل سے اکثر, کام بنتا ہے فضل سے اکثر, فضل کا آسرا لگائے ہیں, داغ حسرت سے دل سجائے ہیں, داغ حسرت سے دل سجائے ہیں, تب کہیں جا کے ہم کو پائے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اخلاقی برائیوں کی صفائی تزکیہ اور اس سلسلے میں جس اختیاری کاموں کے ہم مکلف ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے ہم کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی ہمت اور توفیق ہم سب کو عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجیے, کامل تزکیہ فرما دیں, ہماری کامل اصلاح فرما دیں, تمام برائیوں سے بد اخلاقیوں سے اللہ ہمارے قلب کو پاک فرما کر اخلاق حمیدہ سے ہم کو نواز دیں, اور ہم کو اپنی رضا کامل نصیب فرما دیں, اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کامل حاضر سمے عطا فرما دیں, جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو روزگار میں برکت عطا فرما دیں, اور جن لوگوں کے رشتے نہیں آئے اللہ پاک ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیں, اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دیں, اور جن کے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح بنا دیں, اصلاح کامل فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان گزارشات کو قبول فرما لیں, ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اپنی محبت کی خاطر میں رجسٹر فرما لیں, اپنے فضل اور مہربانی سے, محض اپنے فضل سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.